محمد وعلى محمد وعجل فرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث بھی سنتے ہیں، فلسفہ بھی سنتے ہیں، منطق بھی سنتے ہیں، تاریخ بھی ہوتی ہے اور سن اور ایج کی بھی کوئی شرط نہیں, بچہ بھی ہوتا ہے بوڑھا بھی ہوتا ہے. مذہب اہل بیت جو پھیلا ہے انہی مجالس سے پھیلا ہے, مگر اب آہستہ آہستہ کچھ پرابلمس ہو رہے ہیں جنہیں آپ نے سالو کرنا ہے. پہلے ان مجالس میں علمی گفتگو ہوتی تھی اور بندے لے کر اٹھتے تھے, اب وہ جناب چٹکلے سناتے ہیں, کہتے بہت اچھی مجلس تھی. بھائی بتائیے کیا مجلس میں مولانا نے پڑھا, کہ یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہم اصل مقصد سے ہٹ رہے ہیں کہ ایک گھنٹے کی میں جب پانچ منٹ تو بولی مولوی صاحب نے کیا بدلا, کیونکہ اب وہ ہو گئی ذہنی تفریح. ذہنی تفریح تو علمی چیزیں ختم ہو رہی ہیں, تو بابا اہل بیت کا علمی آ لینا ہے, یہ تو درسگاہ ہے. اب وہ بابا کے چکر میں اب یہ آپ کو یاد کہاں رہے گا, شاعری پڑھیں گے احد میں کون اڑا کون لڑا کون مڑا, ساری محنت شاعری میں آپ کو یاد تو کچھ نہیں رہے گا نا, کہ ایک آدھ شاعری یاد بھی رہ گیا. علمی سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے, ورنہ اتنی مجالس میں آپ مناظرہ سیکھیں گے, مناظرہ سیکھے آپ جائیے سوشل میڈیا پہ دو چار کو آرام سے مومن بنا سکتے ہیں. سلوات پڑھی محمد والے جو ہے علمی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں, کہ ہر یونیورسٹی میں استاد پڑھاتا ہے نا, استاد موضوع تعین کرتا ہے, مجلس میں شاگرد معین نہیں کرتا. محمد جس مولانا کو 50-60 سال کا تجربہ ہے اس کی کوئی نہیں سنتا ہے, مجمع جو ہے وہ تعین کرتا ہے. وہ تو شاگرد جب تعین کرے گا تو معیار تو گر جائے گا. سلوات پڑھی محمد علی محمد اللہ صلی اللہ اتنا آپ نے ہزاروں میں سے سنی ہوں گی, لیکن معیار گرنے کی وجہ سے بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں. اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ہمارے جو قطب اربع ہیں جس پر پورا دین کھڑا ہے, ساری حدیث ہیں اور ساری چیزیں ہر جگہ چاہے اخباری ہو اصولی ہو, جو قطب اربع سبھی مانتے ہیں, قطب اربع کے اندر اربع کے نام جس کو آتے ہاتھ اٹھائیے. میں جس میں ایک صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اچھا کہ چودہ چار ناموں کے ایک شاگرد کو معلوم ہے, چلے قطب اربع لکھنے والوں کے نام کس کو بتائیں, ایک بھی نہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مجلس کو تفریح بنا لیا ہے, بس آ گئے جناب ایک مکس گیدری ہو گئی اور جناب واہ واہ ہو گئی, اور مجلس میں جو مولوی صاحب پڑھتا ہے وہ جملہ آگے کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مولانا کیا کہنے والے ہیں, اور آپ پہلے بتائیں گے نعرہ لگائیں گے سلوات پڑھی محمد علی محمد. یہ بہت خطرناک صورت حال ہے کہ علمی چیزیں اگر ختم ہو جائیں بہت خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے. توجہ فرمائیے آپ نے, کیونکہ علمی چیزیں ختم دشمن حملہ کرے گا. اس وقت تین حملے شیعت پر ہوئے ہیں, ایک وہابیت کا حملہ, ایک نصیریت کا حملہ, اور ایک اخباریت کا حملہ. آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ کیسے دفاع کریں گے؟ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں ہماری چار کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. حضرت یعقوب گیلانی نے پہلی کتاب اصول کافی لکھی ہے, یہ نوٹ کر لیں. یعقوب گیلانی صاحب نے 329 ہجری میں کتاب لکھی گئی, ٹھیک ہے, اصول کافی. اس کے بعد مرحوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے 381 ہجری میں ملا یحضر فقی لکھی. بھائی جب اصول کافی تھی تو ملا یحضر فقی کے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کیونکہ اخباری کہتے تھے چاروں کتابیں جو ہیں اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, اس میں کوئی غلط ہے ہی نہیں. سلوات پڑھ محمد و آل محمد. بھائی اگر اصول کافی میں حدیثیں زیادہ ہیں, ملا یحضر فقی میں کم ہیں, اگر وہ صحیح تھی تو ریپیٹیشن کا کیا؟ ریپیٹیشن نہیں ہے. یہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ السلام علیکم یہ لکھی اس لیے کہ جو ان کی نظر میں ضعیف حدیثیں تھی وہ انہوں نے نکال دی. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کی ضرورت اس لیے پیش ہے اس میں کچھ حدیثیں ضعیف تھی. اچھا اس کے بعد جو دو کتابیں آپ کی ہیں
وہ ایک ہی عالم میں لکھی ہے اور وہ مر جا تھا اس کی تقلید ہوتی رہی ہے. سب سے زیادہ جو تقلید ہوئی ہے تک ان کے مرنے کے بعد بھی تقلید ہوئی ہے وہ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ. اکیلے عالم نے دو کتابیں ہماری چار کتابوں میں سے دو کتابیں انہوں نے لکھی ہے. تہذیب بھی انہوں نے لکھی, اس سرسار بھی انہوں نے لکھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ان کی وفات ہوئی 460 ہجری میں. اب چار کتابوں کا نام یاد ہو گیا. اصول کافی کس نے لکھی ہے؟ قلینی صاحب نے. ملا یحضر فقی کس نے لکھی ہے؟ شیخ صدوق نے. باقی دو کتابیں ایک عالم نے لکھی ہیں, شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ, جس کا انتقال 460 ہجری میں ہوا ہے, اور ان کی تقلید ان کے مرنے کے بعد بھی ہوتی رہی. اب اخباری کہتے ہیں ان چار کتابوں میں سے جو حدیث ہے اسے مان لو, تو دو کتابیں تو ان کی ہیں جن کی تقلید ہوتی رہی ہے. سرحد پڑی محمد تو تقلید کے مخالف ہے, تو اس عالم کی کتابوں کو آپ کیوں مان رہے ہیں جس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تقلید ہوتی رہی ہے؟ سرحد پڑی محمد کتابیں اس لیے لکھی گئیں کہ اور علم رجال میں ترقی ہوئی اور علم بڑا, اور پتہ چلا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں انہیں نکال دیا گیا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد.
اچھا اب ایک سوال ہے, زبردست سوال ہے آپ کی معلومات کے لیے. اسلام کی سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی ہے؟ جس کو آدھے ہاتھ بلند کر شیعہ سنی سب کا یہاں پر کا فیصلہ ہے, اور تحقیق ہوئی ہے اس پر, انگلینڈ میں تحقیق ہوئی ہے, ایڈنبرا یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی ہے. اسلام کی پہلی کتاب کون سی لکھی گئی ہے؟ آج پوری دنیا نے مان لیا ہے, ایڈنبرا یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی ہے. اتنی موٹی کتاب لکھی گئی ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی کتاب شیعہ نے لکھی ہے, اور وہ مولا علی کے صحابی تھے سلیم ابن قیس ہلالی. پہلی کتاب, اور اس کو دفنایا گیا تھا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام دفنا. وہ چھوٹی کتاب ہے, لیکن جب ایڈنبرا یونیورسٹی نے تحقیق کی ہے تو 300 صفحے کی کتاب بن گئی ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اسلام کی پہلی کتاب جو سلیم ابن قیس ہے, اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی, اور پہلی کتاب جو شیعہ نے لکھی ہے کسی اور نے نہیں لکھی ہے, دنیا نے تسلیم کر دی. اور یہ ضرور پڑھیے, اس میں بہت چیزیں ہیں, بہت زبردست چیزیں ہیں, انگلش میں آ چکی, شاید آپ کو آن لائن مل جائے. اچھا, اور فقہ کی پہلی کتاب کب لکھی گئی؟ فقہ کی پہلی کتاب, چاہے شیعہ اور سنی, فقہ کی پہلی کتاب مولا علی کے زمانے میں, مولا علی کی خلافت کے وقت میں لکھی گئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ فقہ آج نہیں بنا, مولا علی کے زمانے میں کتاب لکھی گئی ہے. علی ابن رافع, یہ بھائی ہیں عبداللہ ابن رافع کے, اور عبداللہ ابن رافع مولا علی کے خزانے کے خزاندار تھے, امین تھے, سارا خزانہ بیت المال اس کے پاس تھا, تو اس کی تقویٰ کتنی زیادہ ہوگی. یہ اس کے بھائی نے سب سے پہلی کتاب فقہ کی مولا علی کے زمانے میں لکھی گئی ہے, اور مولا کی تائید ہوئی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
یہ نہیں کہ فقہ آج کے بعد لکھی گئی ہے, مولا علی کے زمانے میں فقہ اہل بیت لکھی گئی عزیزان گرامی. لہذا آپ کو دلیل ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, مناظرہ یاد رکھنا چاہیے. میں نے بہت ساری دلیلیں دی, مگر جو سب سے پاورفل دلیل تھے وہ دو دلیل تھے اخباریت کو رد کرنے کے لیے, اور وہ تھے مولا علی کے دو خطبوں سے. کس کا نمبر یاد ہے اس کے نام لے لے گا, 208 اور 210. یہ زبردست دلیل اخباریت کے خاتمے کے لیے. ہاں, کیونکہ اخباری کہتے ہیں ہر حدیث جو بھی چار کتابوں میں سے وہ آپ مان لیں بس کافی ہے, تقلید کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ خود ان لکھنے والوں نے بتایا کہ اس میں ضعیف بھی ہے, اس میں غلط بھی ہے. اور اخباری کے دن چار کتابوں میں سے جو بھی حدیث ہے وہ مان لو. مولا علی خطبہ نہج البلاغہ 208 میں کیا فرمایا کہ جس طرح قرآن کی آیت ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے, حدیث بھی ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے, اسی طرح سے بعض متشابہات ہیں بعض محکمات ہیں. عالم کو پتا چلے گا کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے کون سی متشابہ ہے کون سی محکم. ہر انسان کو پتا نہیں چلے گا جب تک علم حدیث جانتا ہی نہیں ہے. سلوات پڑھیں محمد علی اخباریت کا خاتمہ ہے. اور 210 میں کیا فرمایا راوی کی چار قسمیں ہیں, ایک تو مومن بن رہا ہے مگر منافق ہے اس سے حدیث نہیں لینا, دوسرا مومن ہے اس کا حافظہ ضعیف ہے اس سے بھی نہیں لینا, تیسرا حافظہ بھی صحیح ہے ایمان بھی مگر اسے یہ نہیں پتا کہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے, حکم کینسل ہو چکا ہے یا اب بھی جاری ہے. لہذا لازم ہے کہ چوتھے سے دو جس کا ایمان بھی صحیح ہو جس کا حافظہ بھی صحیح ہو جس کے پاس عقل بھی ہو جس کو ناسخ منسوخ کا بھی پتا ہو. اس سے ثابت یہ ہوا کہ علم رجال کا جاننا ضروری ہے. ہم پہچانے کے حدیث بیان کرنے والے کون ہیں, مومن ہے یا منافق ہے, حافظہ صحیح ہے یا نہیں ہے, امام کے ساتھ ایک سال رہا یا پوری زندگی رہا, اس کی بات کو ہم آنے گے. سلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
آپ ہمیشہ یاد رکھیے, آج دیکھیے اگر آپ سرچ کریں تو کہ گوگل پہ پانچ مجلسیں مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں جو اخباریت کے رد میں ہو, آپ کو نہیں ملیں گی. آپ سرچ کر کے دیکھیں, یعنی اتنا اہم ٹاپک ہے اس پہ کام ہی نہیں ہوا ہے. اور ادھر سے دشمن جو ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اخباریت اخباریت کی تبلیغ ہو رہی ہے. پانچ مجلسیں آپ کو یعنی دلائل کے ساتھ محکم دلائل کے ساتھ صرف اخباریت پہ نہیں ملیں گی آپ, اتنا بڑا اہم مسئلہ کیونکہ ختم ہو چکی اخبار. اب یہ جو ایجنسیاں اس کو دوبارہ زندہ کر رہی ہیں تاکہ شیعوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. میں چار آپ کو علم حدیث میں نہیں, آپ عربی بھی نہیں جانتے, آپ کو فقہ کا بھی پتا نہیں, ناسخ منسوخ کا نہیں پتا, علم رجال نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ چار کتابیں لے کر دو حدیث اپنے مطلب کی لیا, ایک فتویٰ آپ نے دے دیا, دوسرے نے چار حدیثیں لکھی اس نے بھی فتویٰ دے دیا. مقصد یہ کہ شیعوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. جیسے دوسرے مذاہب میں بھی جب مسئلہ ہوتا ہے تو ہزار مفتی ہوتے ہیں, ہمارے مذہب کی پہچان یہی ہے, ہمارے مذہب کی عزت یہی ہے, ہمارے مذہب کی پاور یہی ہے کہ چاہے 10 مجتہد ہوں یا 50 مجتہد ہوں مگر فتویٰ جب آئے گا تو اصل فتویٰ ایک ہوتا ہے. خوبی ہمارے مذہب ہماری یونٹی ہے, یہ یونٹی کو توڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں آج جو شیعہ کی بقا ہے وہ ان فقہا کی وجہ سے, علماء کی وجہ سے. اور ہمارے بہت خوبصورت نظام ہے فقہی, پہلی کتاب مولا علی کے زمانے میں لکھی گئی. مثلا کیا خوبصورتی یونٹی ہے, مثلا 50 مجتہد ہیں, اصل بنیاد میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ایک مجتہد زیادہ احتیاط کرتا ہے, احتیاط زیادہ کرتا ہے, ایک کم احتیاط کرتا ہے, یہی فرق ہوتا ہے. احتیاط کرتا نہیں آپ, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ, یہ چار مرتبہ یا تین مرتبہ, ایک نہ ایک مرتبہ بھی کافی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے سارے عرض کا فرق, لیکن بنیاد ایک ہوتی, لیکن خوبصورتی دیکھی کیا ہے. اور یہ کوئی پیری مریدی کی نہیں ہے, جہاں مجتہد آخری نتیجے پر نہیں پہنچتا تو کہتا ہے اس مسئلے میں آپ دوسرے مجتہد سے پہنچا دیں. احتیاط واجب ہی ہے, احتیاط مستحب, احتیاط واجب کیا ہے, یعنی مجتہد اجازت دیتا ہے کہ بھائی دیکھو میری تحقیق اس پر بھی پوری نہیں ہے, میں یقین کی منزل پر نہیں پہنچا, آپ کسی مجتہد سے جا کے یہ مسئلہ رجوع کریں, ٹھیک ہے. اچھی بات, لیکن خوبصورت یونٹی کی بات بتا, 50 ہوں یا 100 ہوں, اگر ان مجتہدوں میں کوئی مجتہد کہہ دے کہ یہ فتویٰ نہیں میرا حکم ہے تو سب پر واجب ہو جاتا ہے. سلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
یہ اہل بیت کی خوبی, یہ یونٹی ہے, یعنی 400 ملین شیعہ ایک پوائنٹ پہ جمع ہو جاتے ہیں, جبکہ اہل سنت ہم سے زیادہ ہیں مگر ان کے ہاں کیونکہ ہر بندہ مفتی ہے, ایک ہی مسئلے میں 1000 فتوے الگ الگ ملیں گے. ہمارے ایسا نہیں ہے, بنیاد ایک. اور خود دشمن نے مانا ہے, کسنجر نے پوری تحقیق کی, شیعہ کے اندر تین چیزیں پاورفل کیوں ہیں, شیعہ انقلاب لانے میں کیوں کامیاب ہو گئے, شیعہ دنیا کی پاور کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس تین چیزیں، ایک تو ان کے پاس تقلید ہے، مرجع ان کا مرکز ایک ہے، دوسرا ان کے پاس اقتصادی نظام ہے، خمس کا سسٹم ہے، تیسرا عزاداری ہے۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ تینوں چیزیں اہل سنت کے اندر نہیں ہیں، اس لیے وہ ہیں تو زیادہ مگر ان کا کوئی ایک مرکز ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کہتے حکم تو مجتہد کہتے میرا حکم ہے تو سب پہ۔ اب دیکھیے جب آیت اللہ العظمٰ شیرازی نے انگریزوں کو ایران سے نکالنا چاہا، پورا ہندوستان انگریز کا غلامی میں چلا گیا، وہ چاہتے تھے ایران پر بھی قبضہ کریں، جس طرح یہاں سے آئے تو مغلوں کو لالچ دی اور کہا پہ ٹرینڈ وغیرہ کمپنیاں تجارتی بنائی، اسی طرح سے وہاں انہوں نے کیا کیا کہ پورے ملک کے تمباکو کا ٹھیکہ اٹھا لے کہ تمباکو ہم خریدیں گے، حالانکہ بڑے بڑے مجھتے سگریٹ پیتے تھے، سگریٹ کوئی حرام نہیں ہے مگر یہ کہ صحت کے نقصان ہو رہا ہو سکتا، مگر فتوا نہیں تھا آج تک ہندوستان۔ آیت اللہ عظمٰ میں شیرازی نے سیاسی فتوا دیا کہ بھائی تمباکو بنا حرام ہے، سمجھے، تاکہ ہمارا ملک غلامی میں نہ جائے، ورنہ اس بہانے سے انہوں نے کہا ہندوستان کا کیا حشر ہوگا، ایران کا حشر ہونا ہے، یہ غلامی میں چلے جائیں گے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو بادشاہ صاحب تھے وہ بھی خوش حکا پیتے تھے، تو بادشاہ کی جو بیویاں تھیں انہوں نے حکے توڑ دیے، اس کے گھر میں ہی فتوا لگ گیا، اس نے غصے میں کہا بھائی حکا کس نے توڑے، کہا جو تو ہمارے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے اس کا حکم ہے، نائب امام کا حکم ہے، لہذا ہم نے سارے حکے توڑ دیے۔ سر ہاتھ پڑے محمد صلی
اللہ،
حکومت نے اور انگریزوں نے کہا کہ بھئی اس کے ضد میں کوئی اور فتوا آ جائے اور مجرمین کو جمع کرو، اگر شیرازی نے فتوا دیا تو رد کریں کہ نہیں تمباکو حلال ہے، پہلے علماء پیتے تھے، تو جمع بھی کیا علماء کو، انہوں نے کہا جی شیرازی صاحب نے فتوا دیا ہے یا حکم دیا ہے، کہا جی حکم دے کے، حکم دے پھر ہم پر بھی واجب ہے، سر ہم پر دے ہم پر بھی نظام اہل بیت نے دیا ہے کہ شیعہ ہر حال میں یونائٹ رہے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں، السلام علیکم اب سنائیے، سلام علیکم سلام کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ صلی اللہ محمد علیہ
وسلم، اسے دشمن نقصان دینا چاہتا، ہماری یونٹی ہے۔ اب یہ ایک اور دلیل آج ہم آپ کو سناتے ہیں کہ تاکہ آپ مناظرے میں کامیاب رہیں، بہت ساری حدیث ہیں، مولا حسین کا پہلے فرمان سنو، سب آپ پہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم،
امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الفقہا حکام علی الناس، جو ہمارے فقیہ ہیں وہ عوام پر حاکم ہیں، حق حکومت فقیہ کو ہے غیر فقیہ کو نہیں، سب آپ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے وہ تو کہتے حدیث کو مان لیتے، حدیث کو مانو نا، آپ تو کہتے چار حدیث میں سے جو بھی حدیث ہر ایک کو مانیں گے، تو امام حسین کیا کہتے ہیں کہ فقہا حکام علی الناس، حاکم جو ہیں شرعی حاکم کون ہیں، فقہا ہیں، خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
صلی اللہ علیہ محمد،
کے پاس لوگ آئے کہ مولا میراث میں جھگڑا ہو گیا ہے، رشتے داروں میں اولاد میں بھتیجوں میں جھگڑا ہو گیا، میراث کا مسئلہ ہے، اب آپ بتائیے کہاں جائیں، ہم حکومت کے پاس جائیں، حکومت تو فاسق ہے، یا ہم آپ کے شاگردوں کے پاس جائیں، کہاں جائیں، امام کے شاگرد بہت زیادہ تھے، ہم کہاں جائیں، امام نے فرمایا حکام فاسق ہیں، ان کے پاس جا کر تم نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا، یعنی ملم یا حکم، یہ قرآن کیا ہے، ملم یا حکم مانز اللہ خلائکم الکافرون بھی ہے فاسقون بھی ہے، کہ جو حکم کرے خلاف قرآن اپنی مرضی سے وہ فاسق کافر، فرمایا اگر آپ نے جا کے ان سے فیصلہ منوایا ان کو تسلیم کیا وہ ظالم ہے، وہاں نہیں جانا، تو مولا ہم کہاں جائے، فرمایا جو ہمارے شاگرد ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ جو حکم دے وہ ہمارا حکم ہے، ان کا حکم ہمارا حکم، لیکن سرکاری امام جعفر صادق علیہ السلام اس زمانے سے ٹریننگ شروع ہونا ہو گئی ہے، یہ سلسلہ شروع تھا ٹریننگ ہوئی کہ ایک زمانہ آئے گا جب تمہارے پاس امام نہیں ہوگا تو تم ابھی سے عادی ہو جاؤ کہ جو ہمارے مدرسے کے علماء ہیں ان سے جا کے فتویٰ لو اور ان کا حکم ہمارا حکم ہے۔ کیوں؟ سب سے اچھا زمانہ تو امام کا تھا کیونکہ بنی امیہ بنو عباس آپس میں لڑ رہے تھے اور امام کو موقع ملا شاگرد بنا رہتا، 20,000 24,000 تاکہ 40,000 شاگرد امام کے، مگر حالانکہ اچھا زمانہ تھا مگر یہ بہت اچھا نہیں ہے، دوسروں کے مقابلے میں اچھا تھا۔ اس وقت بھی جو امام کے پاس جاتا تھا نا مسئلہ پوچھنے تو جاسوس اس کے پیچھے لگ جاتے تھے یا اس میں جرمانہ لگاتے تھے یا اسے جیل میں ڈالتے تھے، کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا۔ تم امام سے مسئلہ کیوں پوچھے؟ یعنی کہ ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھو گے تو آپ کو انعام ملے گا کہ وہاں سے پیسے ملتے تھے، اگر امام سے مسئلہ پوچھا تو آپ پہ جریمہ ہوگا کہ آپ یہاں مسئلہ پوچھنے کیوں گئے، سوال پڑے محمد وآل محمد۔ اور جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا، کبھی مار بھی دیتے تھے۔ تو ایک مومن رہتا تھا گاؤں میں، اس نے اس سمے آگے بیوی سے کہا کہ طلاق ہے تجھے، طلاق ہے طلاق ہے، تو جتنے دوسرے فقہ والے تھے انہوں نے کہا جی طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی تو اس سمے مجھے بیوی تو اسے پیار پیاری تھی اچھی لگتی تھی اس سمے آگے، لیکن جتنے بھی وہاں فقیہ ہیں حنفی وغیرہ جو بھی ہیں وہ کہہ جی طلاق ہو گئی، اب کیا کرو؟ کہہ کر بیوی رکھنا ہے تو بے غیرتی کرو، حلال لے کر آؤ، سب بہت بڑی محمد دماغ اللہ صلی اللہ
محمد محمد،
یعنی اپنی بیوی کسی اور کے حوالے کرو، یہ ہے اہل بیت کے فقہ کو چھوڑنے کی صدا، سب بہت بڑے محمد والا
صلی اللہ محمد۔
آج بھگت رہے ہیں لوگ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کر غیروں کو مانا، غصے میں آ کے طلاق دے دی، اب چھوٹے چھوٹے بچے کے مجھے بیوی کو رکھنا ہے کہ بیچ میں کسی کو اور کو دے دو، نعوذ باللہ۔ اسلام کہتا ہے غیرت نہیں تو ایمان نہیں، اپنی بیوی دوسرے کے پاس جائے سوئے، توجہ فرمائی آپ نے، یہ ہے اہل بیت کی فقہ کو چھوڑنا، چاروں فقہ میں یہی مسئلہ ہے کہ حلال، اور کتنے کیسز آپ سنیں کہ پوری دنیا میں وہ جو حلالہ بنا ہے وہ جانی نہیں چھوڑتا ہے، وہی بیوی مامی بھی چوہر بن کے بیٹھ گیا، سر بات پڑی محمد وآل
محمد۔
ایک شاگرد تھے اسی گاؤں میں امام جعفر صادق، انہوں نے کہا نہیں، ہزار مرتبہ بھی کہو طلاق طلاق، غصے میں طلاق نہیں ہوتی، مذہب اہل بیت میں طلاق بھی آسان چیز ہے، اس کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے پھر بھی طلاق نہیں ہوگی، طلاق بہت مشکل تھا، عرش الہی ہل جاتا ہے، کوئی کھیل ہے، کوئی کچا دھاگا ہے، طلاق طلاق سے طلاق نہیں ہو سکتی، بلکہ جب طلاق دے تو طلاق زبان سے نہیں صیغہ جاری ہو، اور صیغہ بھی نہیں ہو سکتا، دیکھنا پڑے گا کہ عورت پاک ہے یا نجس ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کتنے جگہ غصے میں طلاق ہو ہی نہیں سکتی، مولوی صاحب آئیں گے، اور مولوی صاحب صرف نہیں دو گواہ بھی آئیں گے، یہ بھی کافی نہیں ہے، عورت سے پوچھا جائے گا کہ وہ پاک ہے یا نہیں ہے، پھر طلاق ہوگی، ایسی مذاق نہیں ہے ایک دم طلاق طلاق ہو جائے، اور اگر طلاق ہو بھی گئی تو ہزار مرتبہ اسی کا پڑھا جائے، وہ ایک ہی طلاق، ایک وقت طلاق ایک ہے، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، مثلاً طلاق رجعی میں تو رجوع کر سکتا ہے، اگر طلاق بائن ہے تو بھی وہ دوبارہ نکاح پڑھ سکتا ہے، توجہ فرمائیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ حلالے کا چکر، ہاں اگر ایک بندہ اتنا بدبخت ہے کہ عورت کو کھلونا سمجھ رہا ہے، طلاق دے رہا ہے پھر لے کر آ گیا، طلاق دی پھر لے کر آ، یہ تو ظلم ہے نا عورت کا، اگر ایسا بندہ ہے جو عورت کا مذاق اڑا رہا ہے، طلاق ایک بہت بڑا ٹینشن ہے عورت کے لیے، ہاں طلاق دی پھر لے، اگر طلاق رہی تو بیچ میں لا سکتا ہے مدت ہونے سے 4 مہینے سے پہلے واپس لے آئے، تو نکاح کی ضرورت نہیں، اگر مدت گزری تو پھر نکاح کر لے، پھر نکاح گیا پھر طلاق دے دی، پھر بھی مدت اگر بیچ میں لا سکتا ہے تو طلاق رہ جائیے، اگر اس طرح سے یعنی 4, 5, 6 مرتبہ کی عورت کھلونا تو نہیں ہے، پھر اس پہ یہ سزا ہے کہ اس کے اندر غیرت نہیں ہے،
پھر وہ بے غیرت انسان ہے کیونکہ وہ عورت پہ ظلم کر رہا ہے. اس کے لیے ہے کہ پھر حلالے کی ضرورت پڑے گی. وہ اتنا بدبخت ہو کہ عورت کو کھلونا سمجھ رہا ہے, لے آ رہا ہے پھر پھینک رہا ہے, لے آ رہا ہے پھینک رہا ہے. اس کے اوپر یہ سزا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی محمد
محمد محمد محمد.
اگر غصے میں ہزار مرتبہ کہہ دے تو اس نے آ کر کہا کہ مولا میں شک میں پڑ گیا. اچھا وہ کیسے پاس جائے امام کے پاس؟ امام کے پاس سارے طرف جاسوس بیٹھے ہوئے, اگر جائے گا تو اس کو نقصان پہنچائیں گے, بیپاری ہے, اس کا بیپار ختم ہو جائے گا, بزنس ختم ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا کہ مسئلہ پوچھنا ہے, بیوی بھی ہاتھ سے نہ جائے اور بے غیرت بھی نہ بنوں کہ حلالے کے حوالے بیوی کروں, اور امام سے پوچھنا ہے. امام کے ایک صحابی تھے اور شاگرد تھے, مگر سارے اتنے بول رہی ہے ایک طرف یہ شک میں پڑ گیا. تو اس نے کیا کہا, جیسے یہ امرود بیچنے والے نہیں, اس نے سر پہ امرود رکھے. ہاں جی, کہ امام کے پاس علم غیب ہے, میں اصل مسئلہ پوچھنے والا ہوں, امرود بیچنے والا نہیں ہوں, مگر تاکہ جاسوس کو پتہ نہ چلے امرود کا ٹوکرا سر پہ رکھا وہی امام کی گلی میں, امرود لے لو. امام نے کہا امرود لینے والا نہیں, مسئلہ پوچھنے والا ہے, بلا لو سر. امام پاک نے فرمایا دیکھو اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو, یہ چاروں طرف جاسوس ہیں. تمہارے شہر میں جو ہمارے مدرسے کا شاگرد ہے, ہماری فکر کا پڑا ہوا شاگرد ہے, اس کا فتویٰ ہمارا فتویٰ ہے, اس کا حکم ہمارا حکم ہے, تمہاری بیوی تم پر حلال ہے, تم نے غصے میں طلاق دی ہے. غصے میں طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی
محمد.
ابھی یہی کتب اربعہ جس کو اخباری مانتے ہیں ان سے پوچھے بھائی فقہا کے بارے میں حدیثیں کیا ہیں کہ اماموں نے کہا کہ جو فقیہ ہے وہ تم پر حاکم ہے. دوسری حدیث ہے فقہا امنا ہے, امین ہے, اللہ کے امین ہے, اللہ کے دین کے امین ہے. اور پھر بھی کتابوں میں فرمایا, امام نے فرمایا, خود معصوم نے فرمایا کہ جو ہمارے مذہب کو جاننے والا, اہل بیت کی فکر جاننے والا ہے, کتنی حدیث ہے, ان کا حکم ہمارا حکم ہے, ان کا فتویٰ ہمارا فتویٰ ہے. جنہوں نے ان کو رد کیا انہوں نے ہمیں رد کر دیا. یہ کتب اربعہ میں ایک نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں, ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے؟ سب بات پڑھیں محمد وعلی
محمد.
تو ہر ایک انسان تو فقیہ بن نہیں سکتا. فقیہ بننے کے لیے کم سے کم 7 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے. ایک تو عربی میں پی ایچ ڈی, ساری حدیثیں عربی میں ہیں, قرآن عربی میں ہے, پھر قرآن اور تفسیر قرآن میں پی ایچ ڈی ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ علم رجال کی راوی کیسے تھے, سچے تھے, جھوٹے تھے, حافظہ صحیح تھا, کتنے امام کے ساتھ رہے, ایک ہفتہ, 2 مہینہ, سال, 2 سال امام نے تائید کی, یہ علم رجال ہے. علم رجال کو جاننا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کتنے علم حدیث کو جاننا ضروری ہے, کتنے منطق کو جاننا ضروری ہے, خود اصول فکر کو جاننا ضروری ہے. 7 PhD بننے کے بعد پھر انسان جا کے فقیہ بنتا ہے. سب آپ محمد والا آپ اردو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ گھر میں اردو بولی جاتی ہے. اگر گھر میں انگریزی بولیں گے تو بچوں کو اردو نہیں آئے گی, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی. بچے آپ کے 5 زبانیں سیکھ سکتے ہیں تو کم سے کم اردو تو سکھا دیں. سر بات پڑی محمد محمد انسانی فطرت میں تقلید ہے. یعنی آپ تقلید کرتے بالوں کی اسٹائل, اگر آپ زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں تو کسی ایکٹر کی تقلید کریں گے, اگر زیادہ کرکٹ دیکھتے ہیں, فٹ بال ہوئی تھی, فٹ بال کھلاڑی کی تقلید کریں گے. ہوتا ہے لباس میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں انسان تقلید کرتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. تو آپ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی فاسق کی تقلید نہ کرو, کسی گنہگار کی تقلید نہ کرو, کسی بدبخت کی, زانی کی تقلید نہ کرو, بدماش کی تقلید, کس کی تقلید کرے؟ تقلید تو تمہاری فطرت میں, بالوں کا اسٹائل کیسے ہونا چاہیے, لباس کیسا ہونا چاہیے, زندگی کیسے ہونی چاہیے, اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے. تو فرمایا تقلید اس کی کرو جو زمانے میں سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقی انسان بھی ہو. سلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.
وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوگا. اللہ کے مطابق تو سب سے بڑا عالم. آپ ڈاکٹر کس کے پاس جاتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کسی نے دو تین بندوں کو مار دیا, سلمان بن محمد کو مار دیا. ڈاکٹر وہ جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہو ٹورنٹو کا, میں اس کے پاس جاؤں گی. انسان کی فطرت ہے نا, سب سے بڑا ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نقصان کا خطرہ چانس کم ہے. تو فرمائیں یہ انسان کی فطرت ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے, خود امام کیا فرماتے ہیں؟ وہ عالم ہر ایک عالم نہیں, تقلید کسی کرنی, جو سب سے بڑا علم, سب سے بڑا علم, سب سے دنیاؤں میں. یہ بھی نہیں کہ کینیڈا میں کوئی بڑا اس کی آپ تقلید کر لیں, یا پاکستان والے پاکستان کی تقلید کر لیں, نہیں. فرمایا پوری, کتنا اچھا نظام ہے, پوری دنیا میں جو سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقی انسان بھی, سلمان بڑے محمد والے. کتنا خوبصورت نظام ہے. ہم اگر اپنے شہر میں بھی سب سے اچھا ڈاکٹر مل جائے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں, بھائی پورے ٹورنٹو میں یہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. اور ہم تقلید کس کی کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا متقی ہو, اس سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ اور ہمارے علماء کا آپ تقویٰ دیکھیں, اللہ آپ دیکھیے. بنی عباس نے کہا کہ اب یہ اشتہار کا دروازہ بند کر دو, جو ابھی فتوا دے گا وہ جو چار مجتہد بہت ہیں, کیونکہ ان کی عیاشیوں میں رکاوٹیں بن رہے تھے. یہ مولوی بادشاہ نے جو بدل دیا, جن سے نکاح جائز میں نہیں ان سے بھی نکاح کر لیا, یہ سارے بادشاہوں نے. تو کہا یہ مولوی ہمارے لیے رکاوٹ ہے, ہماری عیاشی, ہمارے ظلم, جو بھی ہم کرتے ہیں ہماری مرضی ہے. کہا بس چار فقہ, حالانکہ اہل سنت میں دوسری فقہ بھی تھی, سفیان سوری تھا اور بہت سارے تھے, سب کو ختم کر, بس چار فقہ. کہ چار میں ذرا ان کو آزادی تھی, کمال کا خبر, اب کوئی فتویٰ نہیں دے گا, بس چار فقہ بند کر لیا. ہمارے علماء سے بھی کہا کہ آپ بھی بند کر رہی تھا. انہوں نے کہ جناب ہم آپ کے تابع نہیں, ہمیں وہاں میں زبان ہے کتاب ہے, صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ. آج اہل سنت کے مفکرین مانتے ہیں کہ شیعہ کی جو ترقی کا راز اجتہاد میں, ہم نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا خوف کی وجہ سے. شہید اول کو شہید کر دیا گیا, جیل میں ڈال دیا. کیوں فتوے دے رہے ہیں؟ حکومت نے منع کیا, انہوں نے جیل کے دیواروں پر لمحہ, جو کتاب آج پڑھ کے مجتہد بنتے, جیل کی دیواروں پر لکھی ہے. بتائیے شہید کر دیا. اس کے بعد آئے شہید ثانی, دونوں نگرانی علماء تھے, ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا کہ آپ کیوں در سے خارج اور اشتہار کر رہے ہیں. انہوں نے جناب وہ دیکھا کہ شہید کی کتاب لکھی ہوئی ہے پورے جیل دیواروں کے, انہوں نے اس کی شرح لکھنا شروع کر دی, ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. آج یہ دو کتابیں اگر نہیں پڑھے کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. اب شہید ثالث کو, شہید ثانی کو پھانسی کے تختے پہ لے کے جا رہے. اب دیکھیے تقویٰ کا مقام, دیکھیے پہلے شہیدوں کے دوسرے کے شہید کر رہے ہیں. انہوں نے خط لکھا, کس کو خط لکھا؟ ڈائریکٹ اللہ کو خط لکھا. خط میں عبارت یہ تھی, میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو تو میری مدد کر. یوں کر کے ہوا میں خط پھینکا, خط اوپر چلا گیا. یہ مشہور بات ہے. اور اوپر سے اللہ کا جواب آیا, کیا ہے؟ اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر. مسکرا کے پھانسی کے تختے پہ چڑھ گئے. ایسے علماء ہیں ایک کی تقویٰ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں. مقدس اردویلی رحمت اللہ علیہ جب آدھی رات کو مولا علی کے دروازے پر جا کے کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین, تو دروازے کھل جاتے ہیں اور زری سے آواز آتی وعلیک السلام یا بنیا, اے میرے بیٹے میرا تجھ پر سلام ہو. ایسی ہزاروں
شخصیات گزری ہیں اولیاء خدا اس زمانے میں جو ہم گنہگاروں کو بھی اللہ نے نصیب کی وہ آیت اللہ مہجر کی شخصیت ہے. صلوات پر محمد و آل
محمد.
یہ مشتہد ان کی طاقت کتنی تھی؟ ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ قم میں ہے, مدرسہ ثقل ہے, وہ ایک استاد تھے وہ پڑھانے آتے تھے کچھ ہمارے مدرسے کے شاگرد, تو کرامات میں سے کرامات بتا رہے تھے, کرامات تو بہت زیادہ آیت اللہ بہجت کی. کہا کہ میں نے آغا کو خواب میں دیکھا, تو خواب میں ایک مسئلہ میں نے پوچھا تو آغا نے جواب دے دیا, یہ فکر کے مسئلے کا جواب دیا. مگر میں نے سوچا خواب تو حجت نہیں ہے, تو پھر میں آغا کے درس میں گیا, تو جب درس میں گیا درس ختم ہوا تو وہی میں نے مسئلہ آغا سے پوچھا, تو آغا دیکھ کر کہنے لگے میں نے رات کو بتا دیا تھا. آغا بہجت کی یہ مشہور چیز ہے کہ خوابوں میں جا کر لوگوں کی مشکلات حل کرتے تھے, یعنی یہ پائے کہ علماء ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور بات کیا ہے کہ حضرت فضا وہ کیسے مسلمان ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا تھا, یہ تو شہزادی تھی نا, حبش کی شہزادی تھی, خواب میں دعوت اسلام دی اور خواب میں فضا مسلمان ہوئی. دوبارہ نبی پاک خواب میں آ گئے, اب حکومت کو ٹھکرا دے ہماری غلامی میں آ جا. فضا نے اپنی جوتیاں تخت میں رکھی اور مدینے کی طرف روانہ ہوئی, نبی پاک نے کہا یا علی ہماری کنیز آ رہی ہے اس کے استقبال کے لیے چلو. صلوات پڑھے محمد و آل
محمد.
نبی کی طاقت ہے, یہ معمولی طاقت نہیں ہے. حضرت آیت اللہ بہجت کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک چین کی رہنے والی لڑکی, اسے خواب میں دعوت اسلام دیتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتی ہے, پھر خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ تم قم میں جامع الزہرا لڑکیوں کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ جا. وہ لڑکی پڑھنے کے لیے آ گئی, اب اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے کہ مجھے اس عالم کی تلاش ہے جس نے خواب میں مجھے مسلمان بنایا اور جس نے مجھے یہاں بلایا ہے, آپ میرا ساتھ دیں, ساری قوم کی مسجدوں میں جاؤں گی, اپنے اس اپنے محسن اعظم کو تلاش کروں گی. یہ چینی لڑکی ہر مغرب کی نماز ایک مسجد میں پڑھتی تھی, اس مولانا کو دیکھتی تھی کہتی یہ نہیں ہے, پھر دوسری مسجد میں جاتی تھی کہتی یہ نہیں ہے, آخر ڈھونڈتی ڈھونڈتی مسجد فاطمہ زہرا ہے جس میں آغا بہجت نماز پڑھاتے تھے. جب وہاں پہنچی تو اس نے سب کو کہا کہ اسی آیت اللہ نے مجھے خواب میں مسلمان بنایا. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایسی ہستیاں ہیں, ایسی معمولی نہیں ہے. فقہا فرمائے اتنی ساری حدیثیں ہیں, اگر ہر ایک بندہ حدیث سمجھ لے تو یہ فقہا کی حدیثیں اتنی ساری ہیں, ایک دو نہیں ہیں, 10-20 سے زیادہ حدیث ہیں کہ فقہا امین ہے, فقہا حکما ہے, ان کا حکم ہمارا. ان تو فقی کون ہے؟ فقی وہ ہے جس کے پاس علم قرآن بھی ہو, علم حدیث بھی ہو, علم رجال بھی ہو, تمام علوم ملے تو انسان فقی بنتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. آسان سی دلیل دیکھیے, ہم چلے گئے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے جو ہے نا یہ ساری رگیں بند ہیں, اوپن ہارٹ سرجری ہونا پڑے گا. ہم نے ڈاکٹر صاحب ذرا بتاؤں گی رگ کون سی ہے, کدھر ادھر یہ رگ, اس نے پورا پکچر دکھائی, دیکھو یہ بالکل مانیٹر کر کے دکھائی, یہ بلاک. اب اگر ہم گھر میں جا کے چاقو نکالے تھے نہیں, بول دے رہے ہیں اتنے سارے $30,000 لے رہے ہیں, ہم دیکھ ڈاکٹر اوپن سرجری $30,000 ہم کیوں دیں, ہم خود ہی وہی کام کرتے ہیں. اگر کوئی بہتر کوئی بیوقوف ہوگا نہیں, اگر کوئی ایسی بیوقوف کرے تو بچہ تو مر جائے گا نا, تو وہ قاتل کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ 100% وہ قاتل بیٹھے, کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. ڈاکٹر اگر یہی کام کرے تو $30,000 اسے ملنے چاہیے, کیونکہ آپ کے بچے کی زندگی بچائی. لیکن وہی کام اگر آپ کریں, کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں, وہ فن نہیں جانتے, تو کیا ہوگا؟ آپ قاتل کہلائیں گے. بالکل اسی طرح سے دین کا معاملہ بھی ہے, جب آپ مجتہد نہیں ہیں, فقیہ نہیں ہیں اور الٹے سیدھے فتوے دینے شروع کریں گے تو آپ بھی دین کے قاتل ہیں.
صلوات
پر محمد و آل محمد.
Oh,
ایک دین بیچارہ مظلوم ہے کہ ہر ایک دین کا آپریشن کرتا پھر رہا ہے, جس کو نہ عربی کا پتا ہے نہ اس کو علم رجال کا پتا ہے نہ علم حدیث کا نہ قرآن کا, مگر فتوا دینے میں وہ سب سے آگے نظر آئے گا. سر بہت بڑی محمد لہذا مناظرہ سیکھیں. اگر مناظرہ آپ نہیں سیکھیں گے تو ہمارے بچے محفوظ نہیں ہوں گے. پہلے مدارس میں باقاعدہ درسی سسٹم تھا, آج زیادہ وہ تفریحی مجلسیں ہو رہی ہیں اور جناب ہم لوگ یاد نہیں کرتے. یہ بہترین درس تھا کہ مولا حسین کا اوپن یونیورسٹی ہے. اب سیکھ کر جائیں, اب دلیل سیکھیں, ہر چیز کی دلیل ہمارے پاس ہے. اہل بیت کا مذہب سب سے قوی ترین, سب سے طاقتور ترین, سب سے اعلیٰ ترین مذہب ہے. کوئی ہمارا ایسا عقیدہ نہیں جو قرآن کے خلاف ہو, عقل کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو. سلام علی محمد و آل
محمد.
جتنے آپ کے عقائد ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں, عقل سے ثابت ہیں اور سنت پیغمبر سے ثابت ہے. سلام علی محمد و آل محمد. بس ایک جملہ بتا دوں وہابیت کے سلسلے میں بھی, کہ وہابی جو ہے وہ بھی خطرہ ہے. وہابیت کا خطرہ اور اخباریت کا خطرہ, نصیریت کا خطرہ, تین جو ہے ایک ہوئے ہیں شیعہ کا. تو وہابی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ مولا حسین کی ذریعے کو چومتے یہ شرک ہے, نبی پاک کے ذریعے کو چومتے شرک ہے, ان کا ہر چیز شرک ہے شرک ہے شرک ہے. اس کا بہت سیدھا سا جواب کہ بھائی یہ حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ سر بات پڑھ دوں جواب ان کا یہ آتا ہے کہ جناب یہ معمولی پتھر تھوڑی ہے, یہ جنت سے آیا ہے, اس کو چومنا بدعت نہیں ہے شرک نہیں ہے, کیونکہ پتھر دنیا کا پتھر نہیں ہے, یہ جنت سے آیا ہے. یعنی جو پتھر جنت سے آئے اسے چومنا عبادت, اور جو خود مالک جنت ہو اس کے روزے کو چومنا شرک. سر بہت بڑی محمد و آل محمد. اور اسی طرح سے کسی وہابی بادشاہ کو پرنس کو کسی نے قرآن دیا تو فوراً قرآن کو اس نے چوما. اب جو اوپر تھا وہ تو جلد چمڑے کی تھی, چمڑا لگا ہوا تھا, کہا یہ آپ نے شرک کیا ہے, آپ چمڑے کو چوم رہے. سوال پڑے محمد وہاں نے وہاں تو علی دو ان میں کوئی دم خم نہیں. ساری جو وہابیت ہے وہ جہالت پر, اور وہابیت جو ہے وہ زندہ اس لیے کہ وہ فریب دیتے ہیں لوگوں کو, دھوکہ دیتے ہیں. مثلا وہ تمام آیتیں جو بت پرستوں کے بارے میں ہیں وہ آگے چسپاں کرتے ہیں نبی اور اہل بیت میں. مثلا بتوں کے بارے میں ہے کہ بت جو ہے وہ تمہارے ولی نہیں ہے, وہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے ہیں, وہ تمہارے شفیع نہیں ہے. وہ ساری آیتیں آگے پیچھے سے کاٹ کر اور وہ آگے کس پہ چسپاں کرتے ہیں, نبی پر یا اہل بیت پر, کہ دیکھو یہ آیت قرآن کہہ رہی ہے. تو بےچارے چار آیتیں سن کر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, تو اس کا بھی فارمولہ سنیں. سلام علی محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ
محمد و آل محمد.
بہت زبردست چیز ہے, تو فارمولہ آپ کو بتا دوں. ہمیشہ کبھی کبھی بھی مناظرہ ہو جائے کسی موضوع پر, مثلا بھی یہ ولایت کہ مددگار کون ہے, ولی مددگار ہوتا ہے, تو بہت ساری آیتیں کہ وہ تمہارے مددگار نہیں. تو اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آج ہر چیز موجود ہے, قرآن میں سچ موجود ہے. آپ ولی کا لفظ لکھ لیں کہ قرآن میں لفظ ولی کتنی مرتبہ آیا ہے, تقریباً 86 مرتبہ لفظ ولی آیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بہت ساری آیتیں بتوں کے بارے میں کہ بت تمہارے ولی نہیں ہوئے, وہ آیتیں وہ آگے نبی اور اہل بیت پہ چسپا کرتے. تو اب حق یہ ہے مناظرے کا کہ تمام آیتوں کا مطالعہ کیا جائے. ولایت پر اگر 86 آیتیں ہیں
तो 86 आयतों को पढ़ना पड़ेगा, फिर नतीजा मिलेगा। और जब 86 आयतों को पढ़ेंगे आयत भी आ जाएगी, वो कहते हैं तुम्हारे वली नहीं है, फलां तुम्हारे वली नहीं है, तुम्हारे फलां वली नहीं है, मगर उसी में आयत आ जाएगी कि इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलु वल्लजीना मल्लजीना युकीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, और वो साहिबान ईमान वली है जो हालत रुकू में ज़कात देते नजर आए। सर बात बड़ी मोहम्मद
نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، بھئی آگے پڑھو کہ آگے بھی تو پڑھو، میرا کام یہی پورا ہو گیا۔ بے نمازیوں کہ لا تمہارا بہت کہتے نماز کے قریب نہ، بھئی آگے بھی تو پڑھو نا۔ آگے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں آیتوں کو کاٹ کے، آیت ہے تو یہ کس کے بارے میں؟ بدھ کے بارے میں۔ وہ آگے جسپا کرتے ہیں نبی، دیکھو شفاعت صرف اللہ کے لیے، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اب اس کو پوری شفاعت کی آیت یہاں جا کے سرچ کریں، شفاعت کتنی مرتبہ قرآن میں ہے، فوراً ان کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ یہ سب جھوٹ پر ہے، پورے جھوٹ اور فریب پر ہے اس کا مذہب۔ یہ آیتوں کو کاٹتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے، ساری آیت شفاعت کی پڑھیں گے تو آیت میں آ جائے گی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ تو سبھی کو یاد ہے، خدا فرماتا ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں جن کو میں نے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے۔ سب بات پڑھی محمد گروہ آ جائے گا، ایک گروہ وہ ہے آیتوں کا کہ اذن ملے تو شفاعت کر سکتے ہیں، اور پھر دوسرا گروہ کا آیتوں کا آئے گا کہ کون شفاعت کر سکتے ہیں، الا من ارتضا، جو مرتضا بندے ہیں جن سے میں راضی ہوں وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ سر بات پڑھی محمد والے خیالت۔ تو جب تک آپ مناظرہ نہیں سیکھیں گے، آپ چاہ رہے تھے سن کے گھبرا جائیں گے، بھائی دیکھیے قادیانی بھی آیتیں زیادہ پڑھتے ہیں، وہاں بھی زیادہ پڑھتے ہیں، مگر یہ آیتوں کا آپریشن کرتے ہیں، آدھا کاٹ کوٹ کے گمراہ کرتے ہیں۔ سلوات پڑھیے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادیانیوں کو بھی بہت آیتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی آیتیں بہت پڑھتے ہیں، وہاں بھی بہت ساری آیتیں پڑھتے ہیں، مگر ان کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، بولو اس موضوع پر ساری آیتیں نکالو، پھر دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ سب بات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو جی تو آج زمانہ مناظرے کا ہے، آپ خود بھی مناظرہ سیکھیں، اور یہ جو بھی ہے سوشل میڈیا پر بھی بھیجیں، تو آپ ہزاروں کو مسلمان کر سکتے ہیں، شیعہ کر سکتے ہیں، مومن کر سکتے ہیں، کیونکہ مذہب اہل بیت کے پاس سب سے زیادہ دلائل ہے۔ سب آپ پر محمد و آل محمد۔ جتنے ہمارے بزرگ علماء دیکھیے، پہلے اہل سنت تھے، ہاں جی، پھر شیعہ، آج بھی کتنے ہم لوگ، مرحوم اسماعیل صاحب اہل سنت کے تھے، دیوبندی تھے، انہوں نے کتنے ماشاء اللہ 1,00,000 کے قریب لوگوں کو شیعہ بنائے، آج ان کے شاگرد ہیں ان کو شیعہ بنا، عبداللہ جربار یہ بھی سنی تھے، بہت سارے بزرگ علماء آپ دیکھیے، بہت بہت سارے وہ پہلے اہل سنت سے تھے، اور خود تیجانی دیکھے، تیجانی کی کتاب سے کتنے لوگ شیعہ ہوئے، تیجانی جو ہے پہلے صوفی تھا، پھر وہابی بنا، پھر شیعہ بنا۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ انٹرنیٹ پہ سائٹ ہے مستبصرین، یعنی جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، 500 کے قریب علماء ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں، اور ایک بیچارے کو تو شاہ مصر میں شہید بھی کر دیا یہ بدبخت وہابیوں نے، اور بے دردی سے شہید کیا، ان کو ڈر ہے کہ مستبصرین بڑے بڑے علماء جو آج بھی ان کے شیعہ ہو رہے ہیں، اور آپ مناظرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارا مناظرہ ہے یوٹیوب پہ، فدق پر ہے، وہ ایک سنی عالم سے زین العابدین شاہ، یہ نورانی صاحب کے نائب ہوتے تھے، یورپ میں بھی ہوتے تھے، اب پتہ نہیں بیچارے معلوم نہیں زندہ ہے یا ان کو شہید کر دیا گیا، وہ مومن ہو گئے تھے، وہ مشکلات میں تھے، ان کے بھائی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس کو زہر دیا گیا، اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی، بہت ساری مشکلات بیچارے نے دیکھی، سید زین العابدین شاہ۔ تو اس کا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، فدق پہ بھی ہے، اور بیوی کے
گھر پہ آگ لگانے کا مناظرہ یہ ضرور سنیں. اور جو بھی لوگ زیادہ شیعہ ہوتے ہیں دو مسئلوں کی وجہ سے، یا فدق کا مسئلہ ہے یا میری پاک کے گھر جلانے کا مسئلہ ہے. اس پہ کم سے کم مناظر بن جائیں. اور کتابوں کے ریفرنس بھی ہے، اور ایک کتاب بہت زبردست کتاب ہے، ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے، انگلش میں بھی آ چکی ہے. انگلش میں نام اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس کا اصل نام ہے عربی میں مأساۃ الزہرا، اور فارسی میں ہے رنجہائے زہرا سلام اللہ علیہا. یہ آیت اللہ عاملی اس وقت کے سب سے بڑے مناظر ہیں. دو بہت بڑے مناظر اس وقت آپ کے پاس، آیت اللہ جعفر سبحانی ایرانی ہے، اور آیت اللہ عاملی جو ہے یہ لبنانی ہے. یہ سب سے بڑے مناظر ہیں، اور سب سے بہترین تاریخ، تاریخ صحیح تاریخ پیار پاک نبی پر انہوں نے لکھی ہے، پھر صحیح تاریخ مولا علی علیہ السلام پر لکھی ہے، اب ان کی 18 جلد میں پوری صحیح تاریخ مولا حسین پر لکھی ہے انہوں نے. یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. اور ان کی کتاب مأساۃ الزہرا، اس وقت میں نے دیکھا تھا ایک پارٹ کا تو ترجمہ انگلش میں ہے، میرے پاس شاید ہوگا، اگر آپ مجھے رابطہ کریں گے آپ کو بھیج دوں گا. اس میں انہوں نے 300 حوالے جمع کیے، بی بی کا گھر جلا ہے، 300 حوالے اہل سنت کی کتابوں سے اور 300 حوالے شیعہ کتابوں سے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت زبردست کتاب، زبردست کتاب ہے، آپ ضرور اپنے گھر میں پڑھیں. رنجہا یہ زہرا اردو میں کا ترجمہ نہیں ہوا ہے تو ہونا چاہیے، انگلش میں میں نے اس کا ترجمہ دیکھا تھا. اس سے آپ ہزاروں لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں، انہیں کنورٹ کر سکتے ہیں. سلوات پڑھے محمد. آئیے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو تبلیغ مذہب اہل الخیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی اصل انتظار امام زمانہ ہے، اگر ہم تبلیغ کر رہے ہیں یعنی ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیے اپنی تعداد مومنوں کی بڑھا رہے ہیں. اگر تبلیغ نہیں کریں مولا کا انتظار ہم نہیں کرتے ہیں. دعا کریں تو خدا بندے عالم ہمیں توفیق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی
مگر اکثر ہم پاکستان میں آج کی رات شہادت امام رضا مناتے ہیں. آئیے خدا سے التجا کریں یا سیر رضا بے حق
عباس نے جب دیکھا ایک زوار رضا کرے مارا عباس جلال میں آئے عباس کی بدعا سے ظالم اے حضرت عباس کاش زندہ شام میں آتے ظالم سکینا کو تماچے مار دیتے کبھی دادیا مار دیتے
آئیے آج امام رضا علیہ السلام کا پرسہ اس کی بہن کو دے حضرت معصومہ کو دے اور دیکھیے آنکھوں میں آنسو آئیں گے دعا قبول ہو گئے امام فرماتے ہیں اللہ نے ایک فاطمہ کی خبر کو چھپایا اور ایک فاطمہ کی قبر کو کم میں ظاہر کیا اگر فاطمہ زہرا کی قبر تمہیں نہیں معلوم تو فاطمہ معصومہ کی قبر پہ آ کے دعا کرو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا فاطمہ زہرا کی قبر آئیے بی بی فاطمہ معصومہ کو پرسہ دیتے ہیں نوحہ بھی پڑھتے ہیں بات کرتے سرائے کی دوان کا نوحہ
ہائے بھیڑ امام رضا دی ہائے بھیڑ امام رضا دی سب مل گئے ہائے بھیڑ امام رضا دی 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 کچھ چھل مکان بھرا دی بی بی آج ہم سے برسا لی دیئے غربت میں آپ کا بھائی مارا گیا ہے بی بی معصومہ ہائے بھیڑ امام رضا دی ہائے بھیڑ امام رضا دی کچھ جھل مکان بھرا دی ہائے بھیڑ امام رضا دی او بے وارث سی سفر جہازوں کے سفر میں تھک جاتے ہیں بسوں کے سفر میں ہم تھک جاتے ہیں بی بی 1400 میل کا سفر کر کے آئی ہے تاکہ امام رضا سے ملاقات کرے کیوں بی بی آئی آئے میرا بابا بھی پردیس میں مارا گیا میرے بابا کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا میرا بھائی بھی پردیس میں نہ مارا جا ہو بہو ملن کیتن ہیلے کر سفر چلا سمیلے ہو بہو ملن کیتن ہیلے کر سفر چلا سمیلے ہو سنی راہ وچ خبر رضا دی جب پہنچی تو پتا امام رضا مارے گئے ہائے مارے گئے ہائے بھیڑ امام